بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. یہ سورة النور کی آیت نمبر 23 ہے اور یہ پورا قصہ ہے, اس سلسلے میں یہ آیت ہے. مطلب ابھی ترجمہ تو یوں ہے کہ جو لوگ تہمت لگاتے ہیں ان عورتوں کو جو پاک دامن ہیں اور ایسی باتوں کے کرنے سے بالکل بے خبر ہیں اور ایمان والیاں ہیں, ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی جاتی ہے اور ان کو آخرت میں بڑا عذاب ہوگا. تو اب کلام پاک کی آیت ہے, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں فرمایا ہے کہ ایک تو ہوتی ہے کہ وہ نازل کیوں ہوئی اور کہاں ہوئی, اور خاص واقعے میں کتاب اشارہ ہے, لیکن الفاظ جو ہیں اس سے بالعموم مطلب نکلتا ہے. واقعہ تو گزر گیا لیکن یہ آیت ہمیشہ پڑھی جائے گی. تو ایک بزرگ تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھو اس میں نیک عورتوں کی تعریف کی گئی ہے, تو المحصنات, تو حق تعالیٰ نے اس میں ان کی تعریف فرما دی کہ وہ کون ہیں محسنات, جو کہ نیک عورتیں ہیں, کہ وہ غافلات. سب سے پہلی صفت بتائی کہ وہ غافلات ہوتے, ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, ان کو اچھی بری باتوں کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا, دنیا کی باتوں کا زیادہ پتہ ہوتا ہے. اور پھر وہ ایمان والی بھی ہوتی ہیں, دو چیزیں ایمان والی ہوتی ہیں اور غافلات. تو غافلات ایک صفت بتا دی گئی کہ نیک عورتوں کی, اچھی عورتوں کی صفت یہ ہے کہ وہ غافلات. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ محسنات کی تعریف اس سے فرمائی ہے کہ الغافلات المؤمنات, کہ وہ مومن ایک تو ایمان والی ہوتی ہیں, اس سے بھی پہلے فرمایا کہ غافلات ہوتی ہیں, کہ وہ غافل ہوتی ہیں. تو پتہ چلا کہ عورتوں کا غافل رہنا ہی کمال ہے. درد ہے قصے پڑھنا, اخبار پڑھنا, اس میں ہر طرح کے گندے قصے بھی آ جاتے ہیں, فحش قصے بھی آ جاتے ہیں, تو پھر غافلات وہ کہاں رہی. پھر سیاست کو بھی دیکھ لیا, پھر مرد لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے قصے بھی آ گئے, اور بہت سی تصویریں بھی دیکھنے لگ جاتی ہیں. تو یہ کیسی بری بات ہے. کلام پاک میں یہ بالکل مثل اس آیت سے اور بحث نہیں ہے, کیونکہ یہ تفسیر مقصود نہیں ہے, اور نہ یہ مقصود بتانا کہ یہ آیت کا کیوں نازل ہوئی. لیکن اصل چیز جو اس آیت میں ہے وہ تو یہی ہے کہ المحصنات الغافلات المؤمنات, کہ نیک عورتوں کی تعریف بتا دی کہ وہ ایمان والی ہوتی ہیں, ان کے عقائد بالکل صحیح ہوتے ہیں, شرک نہیں کرتی. اور یہ مرض عورتوں میں زیادہ آ گیا ہے, شرکیہ عقائد, شرکیہ چیزیں, وہم توہم, غافلات میں سے نکل جاتی ہیں, بیکار بیکار خبریں پڑھ کر, بیکار بیکار قصے سن کر. تو یہ آیت تو خیر برکت کے لیے پڑھ دی, اس کی تفسیر میں نے عرض کیا کہ عرض کرنا مقصود نہیں ہے. اصل میں مقصود یہ تھا کہ عورتوں کے بارے میں ایک مضمون ایسا ہو جس سے عورتوں کو سمجھ میں آ جائے. اب اس غافلات کی, الغافلات المؤمنات کی تفسیر یہ اس کتاب بہشتی زیور میں ہے. بہشتی زیور کو لوگ معمولی کتاب سمجھتے ہیں, لیکن یہ معمولی نہیں ہے, یہ ایسی کتاب ہے کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے مجدد تھے, انہوں نے صاف لکھا ہے, آپ کو اتوار کے بیان میں سنایا بھی, لکھا ہے کہ اس کے 10 حصے عورتوں کی تمام علم دینی کے لیے کافی ہیں. اور کسی چیز کی ضرورت صاف لکھا ہے. اور اگر 11واں حصہ بھی ملا لیا جائے جو مردوں کے لیے ہے بشتی گوہر, تو مردوں کو بھی کافی ہے. یہ ایسی کتاب ہے. اور سچی بات ہے یہ تو علماء تک کو کافی ہے. جن علماء نے بحث زیور نہیں پڑھی وہ بہت سے سوالات کا جواب ہی نہیں دے پاتے, اور جو عورتیں بحث زیور پڑھی ہوئی ہوتی ہیں وہ بہت سے مسئلے مسائل جانتی ہیں. میں کئی بار تجربہ ہوا ہے. تو یہ بحث زیور معمولی کتاب نہیں ہے. اس میں شروع سے آخر تک تمام چیزیں موجود ہیں جو دین پر عمل کرنے کے لیے کافی ہیں. تو یہاں سے ایک بات یہ نکلتی ہے, جب بحث زیور ایسی کامل کتاب ہے موجود جس کو گھر میں پڑھا جا سکتا ہے, آج کل تو اردو پڑھنے والے سب ہیں, یا پھر کوئی اگر پڑھانے والی ہو تو پڑھا دے, اگر کسی کی اردو اتنی کمزور ہے یا نہیں سمجھ سکتی. تو اس سے پتا چلا کہ جو فرض اور واجب علم دین ہے وہ تو بحث زیور سے حاصل ہو جائے گا, اور پھر بھی مسئلے مسائل ہوں گے اس کے لیے علماء سے پوچھا جائے گا. اور علماء کلام سے پوچھنا یہ 1500 سال سے چلا آ رہا ہے کہ مردوں کو بھی ضرورت عورتوں کو بھی ضرورت. عورتیں بتائیں گی اپنے مردوں کو کہ بھائی مجھے یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا, وہ علماء سے پوچھیں گے اور بتائیں گے یہی طریقہ ہے. تو اس سے پتا چلا کہ جب ضروری علم دین جو فرض و واجب ہے وہ بحث زیور سے اور علماء کلام سے پوچھ کر ممکن ہے, تو یہ بتائیے کہ اب عورت کا باہر نکلنا مدرسے کو جانا کس طرح سے جائز ہو سکتا ہے؟ اتنا علم دین سیکھنا کہ کوئی عورت عالمہ بن جائے اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہاں مطالبہ ہے اس کا؟ کہیں مطالبہ نہیں ہے. جب مطالبہ نہیں ہے اور 1500 سال سے اس کی کوئی کوشش, ہمارے ایک سے ایک متقی اولیاء گزر گئے, بڑے بڑے حضرات گزر گئے, کسی نے نہیں کیا, تو اب یہ 50 سال سے یہ جو چیز نکل آئی, اس کی 50 سال بھی نہیں ہے اس کی عمر, اس کا صحیح ہونا کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں. عورتوں کو گھروں میں رہنا چاہیے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ قرآن کی آیت ہے, اور اس کی تفسیر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے سے اور صحابیات کے زمانے سے چلی آ رہی ہے کہ عورتوں کو گھر سے بلا ضرورت شرعی باہر نکلنا جائز نہیں. قرآن کی آیت سے جو چیز حرام ہو جائے اس کو کون جائز کر سکتا ہے؟ اور پھر احادیث سے, پھر فقہ سے, ہر طرح سے. اگر نکلنا بھی پڑے تو پردے میں نکلنا پڑے گا, وہ بھی ضرورت کے وقت, جب اس ضرورت کو شریعت معتبر جانتی ہو تب وہ ضرورت کہلاتی ہے, ہمارے اپنے تصور سے نہیں ہو جاتی. جیسے انہوں نے آج کل نکال لیا, کیا کریں صاحب بھائی, عورتیں اگر ڈاکٹر نہیں بنیں گی تو کیسے علاج ہوگا عورتوں کا؟ یہ منطق نکال لی. تو یعنی 1500 سال سے عورتیں مرتی چلی آئی تھیں, اس لیے ان کا علاج ہی نہیں ہوتا تھا. سبحان اللہ, کیا منطق ہے. پہلے تو ڈاکٹر عورتیں نہیں ہوتی تھیں. تو یہ سب ایسی ہیں, شیطان کی نکالی ہوئی منطقیں ہیں, اس سے کچھ نہیں ہوتا. حکم اصلی یہی ہے کہ عورتیں گھروں میں بیٹھیں. جو عورت گھر سے باہر نکلے گی بلا ضرورت شرعی, ضرور, ہاں جہاں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے وہاں, اگر کسی عورت کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, کوئی ہے ہی نہیں مرد جو کما کے لا کے دے, تو اس کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ سب پردے میں اگر کوئی ایسی چیز ہے, ایسی جگہ ہے جہاں سے اس کو کام کر کے جا سکتی ہے. لیکن ایسی صورتحال تو کم سے کم ہمارے احباب وغیرہ میں نہیں ہے, ہمارے جاننے والوں میں. مرد ہیں وہ مرد کماتے ہیں, اور اسی لیے مرد کے اوپر عورت کا سارا خرچہ واجب ہے. اس کو گھر دینا, اس کو کھانا دینا, اس کو لباس دینا, اس کو سب کچھ کرنا, اس کی ضروریات کا خیال رکھنا مرد کے ذمے ہے. عورت کے ذمے تھوڑا ہی ہے کہ ان چیزوں کو, تو عورت کے ذمے ہی نہیں کیا گیا. شریعت نے یہیں سے شروع سے, اس شریعت تو بالکل صحیح ہے کہ بھائی جب عورتوں کو گھر سے باہر ہی نہیں نکلنا تو ان کے اوپر کچھ ہے ہی نہیں, ان کے ذمے نہیں ہے, مردوں کے ذمے ہے کہ وہ کما کے لا کے تھے. لیکن اگر مجبوری ہو جائے تو اس میں اجازت بھی ہے شرطوں کے ساتھ. سب سے بڑی شرط تو لگی ہوئی ہے فتنہ نہ ہو, اور وہ فتنہ جب بھی عورت باہر نکلے گی ضرور فتنہ ہوگا. میں تو کتنی بار میں کہتا ہوں کہ 70 سال 80 سال کے آدمی سے پوچھ لیجیے, برقع پوش عورت کو بھی وہ باہر دیکھے گا تو اس کے دل میں ضرور خرابی اور فساد پیدا ہوگا. مجھے بتا دے کون نہیں ہے, یا تو وہ پھر فرشتہ ہے یا پھر پتھر کا بنا ہوا ہے, مرد ہی نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے, ورنہ ممکن ہی نہیں ہے. تو عورت کے تو برقعے میں بھی باہر نکلنے میں فتنہ ہے, بہت ہی شدید ضرورت میں اجازت ہو سکتی ہے. انہی میں شدید ضرورتوں میں ایک ضرورت ہے اصلاح نفس, فرض عین ہے. لکھا ہے بھی کہ بھائی نماز تک کے لیے تو مسجد سے جانے سے روک دیا گیا عورت کو, تو اور جگہوں پہ کیسی اجازت ہوگی؟ لیکن اصلاح نفس فرض عین ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے اور عورتیں پردے میں سنتی تھیں, بلکہ پردے میں سے خط دینا بھی ثابت ہے. تو یہ تو چونکہ اصلاح ہے، اس لیے اپنے شیخ کی مجلس میں جانا اس لیے کہ میری اصلاح ہو، یہ تو ایک چیز ہے جو چلی آ رہی ہے، اور چونکہ فرض عین اس کے اوپر ضرور، یعنی اس کے بغیر فرض عین میں اس میں یہ میں معین ہے، اس لیے یہ جائز ہے. یہاں تک تو جواز ہے.
عورت اگر اصلاحی مجلس میں بھی جائے، اپنے شیخ کی اصلاحی مجلس میں جائے، تو اس میں بھی شرط ہے کہ فتنہ نہ ہو کسی قسم کا. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ خود پردے میں ہو، اور ساتھ ساتھ ایک محرم اس کا سرپرست وہ اس کو لے کر جائے، وہ اس کو واپس لے کر آئے. یہ نہیں کہ آزادی سے چھوڑ دیا، وہ جہاں چاہے جائے، کچھ پتا ہی نہیں ہے محرم کو، اس کے سرپرست کو، کہ وہ کہاں گئی اور کہاں سے واپس آئی. یہ طریقہ تو ہر صورت میں غلط ہے. فتنے کو روکتے ہوئے اس میں اتنی گنجائش ہے. تمام اہل اللہ اور تمام بزرگوں کے ہاں یہ ہوتا آیا ہے کہ عورتیں پردے میں سنتی تھیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ میں بھی پردے میں عورتیں ہوتی تھیں، اور ہمارے اکابر کے ہاں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے. تو اس لیے اس کے اوپر اعتراض تو غلط ہے، بشرط لیکن شرطیں وہی ہیں کہ از عورت از خود نہ نکل آئے، سرپرست ساتھ ہو، محرم وہ جائے، وہ لے کے جائے، وہ لے کے آئے، اس طرح سے ہو، اور پردے کی پوری پابندی ہو.
اس سے آگے کوئی چیز جائے دینی کاموں کے لیے، چاہے وہ تبلیغ ہو، چاہے کسی قسم کی اسلامی تحریک ہو، چاہے یہ تعلیم ہو عورتوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کا، آپ خود سوچ لیجیے. اب کہیں کہیں اجازت دے دیتے ہیں شیوخ، وہ شیوخ جو اجازت دیتے ہیں وہ احون البلیتین کی وقت کے اصول پہ دیتے ہیں کہ جب دو بلاؤں کا سامنا ہو جائے تو، دو گناہوں کا سامنا ہو جائے تو ہلکے گناہ کو اختیار کیا جاتا ہے، یہ شیوخ کا کام ہے. لیکن یہ فردن فردن ہوتا ہے، کسی خاص کے لیے ہوتا ہے، یہ عام حکم نہیں ہوتا. اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ کسی کو اگر اجازت دے دی کسی شیخ نے کہ اچھا بھائی تم چلی جاؤ پڑھ لو یا کہیں پہ کچھ کر لو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا وہ جائز ہے. جائز کسی طرح سے نہیں ہوا، بس ممکن ہے احون البلیتین، دو بلاؤں سے سامنا تھا، کہ ممکن ہے اگر اس کو روکا جاتا تو ایمان ہی ختم ہو جاتا اس کا. یعنی یہ اندازہ کر لیا شیخ نے کہ اگر اس کو اس سے روکا جائے گا تو ایمان ہی سے نکل جائے گی، اتنا زیادہ اس پہ دباؤ پڑ جائے گا نفسیاتی یا کسی قسم کا. ٹھیک ہے، ایمان کو بچاؤ. تو یہ کہہ رہا تھا کہ بہشتی زیور ایک عجیب کتاب ہے، اس میں عورتوں کے لیے کافی ہے، ان کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ہم بہشتی زیور ہی غور سے نہیں پڑھتے، نہ مرد نہ عورتیں. دیکھیے اب آج میں ایک مضمون پڑھوں گا بہشتی زیور سے، دیکھیں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، آپ سنتے جائیے، عورتیں بھی سنیں، دیکھیں انہوں نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. بہشتی زیور میں ایک مضمون ہے، اس کا نام ہے رسالہ کسوۃ النسوۃ. کسوا چادر کو کہتے ہیں، غلاف کو، چادر یعنی عورتوں کا غلاف، عورتوں کی چادر، عورتوں کو ڈھکنے کی چیز. یہ نام ہے اس مضمون کا جو حکیم الامت رحمۃ اللہ نے بہشتی زیور میں رکھا ہے اس کو، اور یہ اس کے حصہ ہشتم یعنی آٹھویں حصے میں. فرماتے ہیں حکیم الامت بعد الحمد والسلام، یہ ایک مختصر رسالہ ہے جس کا اکثر حصہ عورتوں کی ترغیبات اور ان ترغیبات پر عمل کرنے والیوں کے فضائل پر مشتمل ہے. اور سبب اس کے جمع کا، کہ اس سے غائد بھی اس جمع کی معلوم ہو جائے گی، یہ ہے کہ بندہ یعنی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اوائل رمضان 1335 ہجری میں حسب تحریک بعض احباب مخلصین کے مقام ڈیک ریاست بھرتپور میں مہمان ہوئے. اتفاق سے ایک روز میزبان صاحب کے زنانے میں واز ہوا. تو یہی ہوا کہ محلے کی عورتیں جمع ہو گئیں اور انہوں نے واز دیا. تو یہ تو جائز ہے اس حد تک کہ اگر کہیں ایسے شیخ محقق کا واز ہو رہا ہو جو اصلاح نفس میں مفید ہے، تو وہاں پردے میں عورتیں جا کے سن لیں. حسب ضرورت زیادہ تر عورتوں کی کوتاہیوں کا بیان کیا گیا. بعد بیان کے ایک صالحہ بی بی کا خط آیا کہ عورتوں کی برائیاں تو بہت سنی ہیں، لیکن اگر ان میں کچھ خوبیاں یا ان کے کچھ حقوق بھی ہوں تو ان کا علم ہونا بھی ضروری ہے. تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ میرے قلب میں فوراً خیال آیا کہ واقعی جس طرح ترغیبات نافع ہوتی ہیں یعنی ڈرانے والی چیزیں، اسی طرح ترغیبات بھی ضروری ہیں، اور بعض اوقات ان سے زیادہ نافع ہو جاتی ہیں. میں تھوڑا بدل کے الفاظ کو پڑھ رہا ہوں تاکہ مشکل الفاظ ہٹ جائیں اور آسان ہو جائیں. اس سے دل بڑھتا ہے، اور دل بڑھنے سے پھر اعمال صالحہ کی رغبت زیادہ ہوتی ہے، اور ترغیب محض یعنی محض ڈرانے والی باتیں بتانے سے بعض اوقات دل کمزور اور امید ضعیف ہو جاتی ہے. بس فوراً قصد کر لیا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ان مضامین میں ایک مستقل مجموعہ لکھوں گا. اس واقعے کو 2 ماہ گزرے تھے کہ اب اول ذوالقعدہ ہے، کنز العمال میں اس کی ایک مستقل سرخی نظر پڑی. اس سے وہ خیال تازہ ہوا اور مناسب معلوم ہوا کہ اس کا ترجمہ کر دیا جائے. اور اثناء تحریر میں اگر کوئی اور حدیث یاد آ جاوے اس کا بھی اضافہ کر دیا جاوے. پھر یاد آیا کہ بہشتی زیور حصہ حجتم میں بھی ایسی آیات و احادیث جمع کی گئیں, چنانچہ دیکھنے سے وہ یاد صحیح نکلی. بس مناسب معلوم ہوا کہ اول ایک فصل میں بہشتی زیور کا مضمون بے آئی نہیں پورا لے کر پھر دوسری فصل میں کنز العمال کی روایات مع اضافات جمع کر دی جائے. اور چونکہ بہشتی زیور حصہ حجتم کے ترغیبی مضمون مذکور کے بعد کسی قدر ترغیبی مضمون بھی ہے, اور ترغیب کے ساتھ کسی قدر ترہیب ہونے سے مضمون کی تعدیل ہو جاتی ہے, اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ تیسری فصل میں وہ ترہیبی مضمون بے آئی نہیں لکھ دیا جائے. بس اس رسالہ میں اصل مضمون ترغیب و فضائل ہے. اب اس کو وہ رسالہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کتاب میں پہلے نیک بیویوں کے 100 قصے لکھے ہیں, پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں, ان میں اثر ہے, جو عورت پڑھے گی تو ضرور اس پہ کچھ نہ کچھ. چونکہ اصلی مطلب ان قصوں سے اچھی خصلتوں کا بتلانا ہے, اس بات سے مناسب معلوم ہوا کہ تھوڑی سی ایسی آیتوں اور حدیثوں کا خلاصہ ترجمہ لکھ دیا جاوے جن میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر نیک بیویوں کی خصلت اور تعریف اور اس کا درجہ بیان فرمایا ہے. کیونکہ بیویوں کو جب خبر ہوگی کہ ان میں تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر کے خاص ہمارے ہی بیان فرمایا ہے تو اس سے ضرور دل بڑھے گا اور نیک خصلتوں کا زیادہ شوق ہو جاوے گا اور مشکل بات ان کے لیے آسان ہو جائے گی. پہلے کلام پاک کی آیات میں جہاں عورتوں کے لیے حکم آیا ہے اس کو لکھا ہے, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عورتیں ایسی ہیں کہ اسلام کا کام کرتی ہیں یعنی نماز اور روزے کی پابندی اور گناہ ثواب کے کاموں کا خیال رکھتی ہیں اور جو ایمان کو درست رکھتی ہیں یعنی حدیث و قرآن کے خلاف کسی بات میں اپنا دل نہیں جماتی, یہ ہے ایمان کی تعریف یوں کی ہے, اور جو عورتیں تابعداری سے رہتی ہیں یعنی شیخی نہیں کرتی ہیں, اور جو عورتیں خیرات و زکوٰۃ دیتی ہیں, اور جو عورتیں روزہ رکھتی ہیں, اور جو عورتیں اپنی عزت اور آبرو کو بچاتی ہیں یعنی کسی کے سامنے ہو جانے کا اور کسی کو آواز سنانے کا, یہ ہے عزت آبرو کی حفاظت کہ نہ محرم کے سامنے نہ ہوں اور اپنی آواز کسی کو نہ سنائے, اور خلاف شریعت کے خلاف کپڑے پہننے کا, اور بے ضرورت کسی سے ہنسنے بولنے کا, اور بھی ہر طرح کی بے شرمی اس کا پرہیز رکھتی ہیں, اور جو عورتیں اللہ کو بہت یاد رکھتی ہیں یعنی دل سے بھی ان کا دھیان رکھتی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا, اور زبان سے بھی ان کا نام لیتی ہیں, ایسی عورتوں کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنی بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو نیک بخت عورتیں ہوتی ہیں ان میں یہ باتیں ہوا کرتی ہیں کہ وہ تابعدار ہوتی ہیں اور خاوند گھر میں نہ بھی ہو جب بھی اپنی آبرو کو بچائے رکھتی ہیں. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسی بیویاں اچھی ہیں جو شرع کے کاموں کی پابند ہوں, ان کے عقیدے ٹھیک ہوں, اور وہ تابعداری کرتی ہوں, اور جہاں کوئی خلاف شرع بات ہوئی فوراً توبہ کر لیتی ہوں, اور خدا تعالیٰ کی عبادت میں لگی رہتی ہوں اور روزہ رکھتی ہوں. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کتنی سچی ہوگی, اندازہ تو کریں آپ. اب ان کو کسی چیز کا ادب ہی نہیں, حدیث شریف معلوم ہے پھر بھی اس کے خلاف کرتی ہیں. کیا قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ وقر نفی بیوتکن, کہ تم اپنے گھروں میں قرآن پکڑے بیٹھی رہو؟ کیا یہ نہیں قرآن پڑھا کہ زینت کی جگہوں کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے؟ تمہارے ہاتھ زینت والے ہیں, اس میں مہندی لگی ہوئی ہے, اس میں انگوٹی ہے, اس میں اور چیزیں ہیں, اور تمہارا چہرہ زینت والا ہے, کیسے تم نے نامحرم کے سامنے کر دیا, آنکھ کر دیا, آنکھ تو پوری کی پوری زینت ہے, آنکھ تو زینت ہے, چہرے کی زینت ہی آنکھ ہے, اس کو کیسے کھول دیا بلا ضرورت؟ تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بشرطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی قدر ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت پر اللہ تعالی کی رحمت نازل ہو کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے اور اپنے خاوند کو بھی جگا دے کہ وہ بھی نماز پڑھے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت کنوار پنے کی حالت میں یا حمل میں بچہ جننے کے وقت یا چلے کے دنوں میں مر جاوے اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عورت کے 3 بچے مر جائیں اور وہ ثواب سمجھ کر صبر کرے تو وہ بہشت میں داخل ہوگی. اور ایک عورت بولی یا رسول اللہ جس کے 2 ہی بچے مرے ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کا بھی یہی ثواب ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے ایک بچے کے مرنے کو پوچھا, آپ نے اس میں بھی بڑا ثواب بتلایا. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو حمل گر جاوے وہ بھی اپنی ماں کو گھسیٹ کر بہشت میں لے جاوے گا. جبکہ ثواب سمجھ کر صبر کرے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے اچھا خزانہ نیک بخت عورت ہے کہ خاوند اس کے دیکھنے سے خوش ہو جاوے, اور جب خاوند کوئی کام اس کو بتلا دے تو حکم بجا لاوے, اور جب خاوند گھر پر نہ ہو تو عزت آبرو تھامے بیٹھی رہے. یہ ہے خصوصیت غافلات. غافلات وہی ہوں گی جنہوں نے کسی نامحرم مرد کو دیکھا ہی نہ, تو وہ کیا پتا, وہ تو اپنے شوہر کو ہی پسند کریں گے, تو شوہر ان کو دیکھے گا تو اس کا دل خوش ہو جائے گا. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی عورتوں میں, قریش کی نیک عورتیں, دو باتوں میں سب سے اچھی ہوتی ہیں, ایک تو بچے پر خوب شفقت کرتی ہیں اور دوسرے خاوند کے مال کی حفاظت کرتی ہیں. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواری لڑکیوں سے نکاح کرو کیونکہ ان کی بول چال خاوند کے ساتھ نرم ہوتی ہے, یعنی شرم و حیا کی وجہ سے وہ بد لحاظ اور منہ پھٹ نہیں ہوتی, اور ان کو تھوڑا خرچ دے دو تو خوش ہو جاتی. دیکھیے یہ خصوصی قابل تعریف بات جو بتائی کہ ان کی بول چال خاوند کے ساتھ نرم ہوتی ہے, یعنی شرم و حیا کی وجہ سے وہ بد لحاظ اور منہ پھٹ نہیں ہوتی, ان کو تھوڑا خرچ دے دو تو وہ خوش ہو جاتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوہ سے نکاح نہ کرو, بلکہ کنواری کی ایک تعریف ہے, اور بعض حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورت سے نکاح کرنے پر ایک صحابی کو دعا دی ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, عورت جب پانچ وقت کی نماز پڑھتی رہے اور رمضان کے روزے رکھ لیا کرے اور اپنی آبرو کی حفاظت رکھے اور اپنے خاوند کی تابع داری کرے تو ایسی عورت بہشت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس عورت کی موت ایسی حالت میں آ جاوے کہ اس کا خاوند اس سے خوش ہو, وہ عورت بہشت میں جاوے گی. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس شخص کو چار چیزیں نصیب ہو گئیں, اس کو دنیا اور آخرت کی دولت مل گئی, ایک تو دل ایسا کہ نعمت کا شکر ادا کرتا ہو, دوسری زبان ایسی جس سے خدا کا نام لے, تیسرے بدن ایسا کہ بلا اور مصیبت پر صبر کرے, چوتھے بیوی ایسی کہ اپنی آبرو اور خاوند کے مال میں دغا و فریب نہ کرے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو عورت بیوہ ہو جاوے اور خاندانی بھی ہے اور مالدار بھی ہے, لیکن اس نے اپنے بچوں کی خدمت اور پرورش میں لگ کر اپنا رنگ میلا کر دیا, یہاں تک کہ وہ بچے یا تو بڑے ہو کر الگ رہنے لگے یا مر مرا گئے, تو ایسی عورت بہشت میں مجھ سے ایسی نزدیک ہوگی جیسی شہادت کی انگلی اور بیج کی انگلی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, فلاں عورت کثرت سے نفل نمازیں اور روزے اور خیر خیرات کرتی ہے لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف بھی پہنچاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ دوزخ میں جاوے گی. پھر اس شخص نے عرض کیا کہ فلاں عورت نفل نمازیں اور روزے اور خیر خیرات کچھ زیادہ نہیں کرتی, یوں ہی کچھ پنیر کے ٹکڑے دے دلاتی ہے لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ بہشت میں جاوے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی, اس کے ساتھ دو بچے تھے, ایک کو گود میں لے رکھا تھا, دوسرے کی انگلی پکڑے ہوئے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر ارشاد فرمایا, یہ عورتیں اول پیٹ میں بچے کو رکھتی ہیں, پھر جنتی ہیں, پھر ان کے ساتھ کس طرح محبت اور مہربانی کرتی ہیں. اگر ان کا برتاؤ خاوندوں سے برا نہ ہوا کرتا تو ان میں جو نماز کی پابند ہوتی بس بہشتی میں چلی جایا کرتی. اور اب کنز المال کے ترغیبی مضمون میں سے ارشاد فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں, یعنی تم کو راضی ہونا چاہیے کہ جب تم میں کوئی اپنی شوہر سے حاملہ ہوتی ہے اور وہ شوہر اس سے راضی ہو تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ کی راہ میں روزہ رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے کو, اور جب اس کو درد زہ ہوتا ہے تو آسمان اور زمین کے رہنے والوں کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک, یعنی راحت کا جو سامان چھپا کے رکھا گیا ہے اس کی خبر نہیں. پھر جب وہ بچہ جنتی ہے تو اس کے دودھ کا ایک گھونٹ بھی نہیں نکلتا اور اس کے پستان سے ایک دفعہ بھی بچہ نہیں چوستا جس میں اس کو ہر گھونٹ اور ہر چوستے پر ایک نیکی نہ ملتی ہو. اگر بچے کے سبب اس کو رات کو جاگنا پڑے تو اس کو راہ خدا میں 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے. اے سلامت, یہ نام ہے حضرت ابراہیم صاحبزادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلائی, یعنی بچے کی خوراک کا انتظام کرنے والے, وہی اس حدیث کی راوی ہیں. فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اے سلامت, تم کو معلوم ہے کہ میری اس سے کون سی عورتیں مراد ہیں جو باوجود کہ نیک ہیں, ناز پروردہ ہیں, مگر شوہروں کی اطاعت کرنے والی ہیں, ان شوہروں کی وہ ناقدری نہیں کرتی.
اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورت اپنے شوہر کے گھر میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے مگر گھر کو برباد نہ کرے یعنی بقدر اجازت اور مقدار مناسب سے زیادہ خرچ نہ کرے تو اس عورت کو بھی ثواب ملتا ہے بسبب اس کے خرچ کرنے کے، اور اس کے شوہر کو بھی ثواب ملتا ہے بوجہ اس کے کمانے کے. بس عورت یہ نہ سمجھے کہ جب کمائی مرد کی ہے تو میں ثواب کی کیسے مستحق ہوں گی. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عورتوں تمہارا جہاد حج ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. دیکھیں ان کی کیسی بڑی رعایت ہے کہ ان کو حج کرنے سے جس میں جہاد کے برابر دشواری بھی نہیں، جہاد کا ثواب ملتا ہے جو کہ سب سے زیادہ مشکل عبادت ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عورتوں پر نہ جہاد ہے یعنی جب تک رل کفایا رہے، اور نہ جمعہ ہے اور نہ جنازے کی ہمراہی ہے. چار جیم، جہاد، جمعہ اور جنازہ کی نماز اور جماعت، چاروں چیزیں عورتوں پہ نہیں. دیکھیے گھر بیٹھے ان کو کتنا ثواب ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیویوں کو ساتھ لے کر حج فرمایا تو ارشاد ہوا کہ بس یہ حج تو کر لیا، پھر اس کے بعد بوریوں پر جمی بیٹھی رہنا. بار بار حج، نفل حج، نفل عمرے عورتوں کو کرنے کا، بھائی اس کی بجائے تمہارے تو گھر میں ہے وہ سب چیزیں جس سے تم کو سب کچھ مل جائے گا. اب اس سے سوچ دیجئے کہ عورتوں کا تعلیم دین کے نام پہ باہر نکلنا کیسا ہوگا. جب فرما دیا یہاں کے ایک حج کر لیا، اور ہاں کے ازواج متحرات تھے ان سے تو ان میں تو فتنے کا احتمال بھی، یہاں تو فتنے ہی فتنا ہے، اور پھر بھی عورتیں باہر نکل رہی ہیں. اور ماشاءاللہ وہ ہمارے مقتدائے دین، اللہ میں ان کو ہدایت دیں کہ عورتوں کی اور ہمت افزائی کرتے ہیں، نکلو اور وہاں جو جو چیزیں پیش آتی ہیں وہ لوگوں کو معلوم ہے. دیکھیے سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیویوں کو ساتھ لے کر حج فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ بس یہ حج تو کر لیا، پھر اس کے بعد بوریوں پر جمی بیٹھی رہنا. مطلب یہی ہے کہ بلا ضرورت شدیدہ سفر نہ کر. اب تفریحی سفر پہ جا رہی ہوں. ایک عورت نے مجھے لکھا کہ میں دبئی جا رہی ہوں محض تفریح. سبحان اللہ، یا فضول چیزوں کی خریداری. وہ دبئی تو کسی نے دعا میں تو دیکھا نہیں اللہ کا شکر ہے، لیکن جنہوں نے دیکھا وہ بتایا کہ وہاں تو صرف بے حیائی ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس عورت کو جو اپنے شوہر کے ساتھ تو محبت اور لاگ کرے اور غیر مرد سے اپنی حفاظت کرے. مطلب یہ ہے کہ شوہر سے محبت کرنے اور اس کی منت سماجت کرنے کو خلاف شان نہ سمجھے، جیسی مغرور عورتیں ہوا کرتی ہیں منہ پھلا کے بیٹھ گئی اور بیچارہ مرد ہی ان کی خوشامد کر رہا ہے. یہ عورتوں کا ایک ہتھیار ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ تو اس سے خوش ہوتے ہیں اس عورت سے جو شوہر کی منت سماجت کرے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تحقیق حق تعالیٰ نے عورتوں کے حصے میں رشک لکھا ہے، یعنی اس کا ثواب کہ وہ رشک کریں کہ مرد جہاد پہ جاتے ہیں. اور مردوں پر جہاد لکھا ہے. بس جو عورت ایمان اور طلب ثواب کی راہ سے رشک کی بات پر جیسے شوہر نے دوسرا نکاح کر لیا تو صبر کرے، اس کو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے. دیکھیں ایک ذرا سے ضبط پر کتنا ثواب ملتا ہے جو مردوں کو کس دشواری سے ملتا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنی بیوی کے کاروبار کرنے سے بھی تم کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. دیکھیے عورتوں کو راحت پہنچانے کا کیسے سامان شریعت نے کیا ہے کہ اس نے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، جس کی لالچ میں ہر مسلمان اپنی بیوی کو راحت پہنچا دے گا. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب عورتوں سے اچھی عورت وہ ہے کہ جب خاوند اس کی طرف نظر کرے تو وہ اس کو مسرور کر دے، خوش کر دے، اور جب اس کو کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور اپنی جان اور مال میں اس کو ناخوش کر کے اس کی کوئی مخالفت نہ کرے. بھائی یہ طریقے ہیں گھر میں برکت کے. بس سارا الزام عورت شوہر پہ ڈال کے کہے کہ وہ ایسا ہے، غصور ہے، فلاں ہے، ہوگا ہوا کرے، تم پہ تو جو حکم ہے تم کرو، پھر دیکھو برکت اس کی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی عورت کا اپنے گھر میں گھر کا کام کرنا جہاد کے رتبے کو پہنچتا ہے. کیا انتہا ہے اس عنایت کی. گھر میں کام کرنا جہاد کا ثواب. بعض عورتوں کو یہ ہوتا ہے کہ گھر کے کام سے گھبراتی ہیں. میں گھبراتی کیوں ہوں؟ مرد بھی تو اپنا کام کرتے ہیں، تم بھی اپنا کام کرو دل لگا کے محنت سے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہاری بیویوں میں سب سے اچھی وہ عورت ہے جو اپنی آبرو کے بارے میں پارسا ہو اور اپنے خاوند پر عاشق ہو. خاوند پہ عاشق ہو کون ہو سکتا ہے؟ وہی جو غافلات میں سے ہو، جنہوں نے 10 مردوں کو دیکھ لیا، 10 قصے الٹے سے سن لیے، بازاروں میں جانے لگی، طرح طرح کی چیزوں کے مطالبے ہونے لگے، وہ کیا اپنے مردوں اپنے شوہر کی عاشق ہو سکتی ہیں؟ چنانچہ پرانے زمانے میں جتنی عورتیں ہوتی تھیں
چاہے ان کا خاوند کیسا ہی ہو، وہ اپنے خاوند ہی کی عاشق ہوتی تھی اور کسی نامحرم کو دیکھا ہی نہیں ہوتا تھا ان کو. اب دیکھیں یہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں، بس زیور سے پڑھ رہا ہوں نا. آپ نے کبھی پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا ہوگا. وجہ یہ ہے کہ چراغ تلے اندھیرا بھائی سے زیور کو معمولی کتاب سمجھ کے رکھ دیا. تفسیر پڑھنا چاہتی ہیں، سبحان اللہ، تفسیر سے آپ کو کیا ملے گا؟ تفسیر سے کیا آپ کو وضو کا طریقہ معلوم ہو جائے گا، یا نماز کا طریقہ معلوم ہو جائے گا، یا احکام معلوم ہو جائیں گے؟ کچھ تو نہیں معلوم ہوگا آپ کو. اس کے لیے تو بہت بڑے علوم اور احادیث پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چاہیے کہ قرآن سے کوئی احکام کو نکال سکے. بھائی سے زیور پڑھو، یہ ساری تفسیر کا خلاصہ تو تمہارے پاس رکھا ہوا ہے. مسلمانوں کو تو بھائی زیور پڑھ کے سنا دو بس کافی، ان کو تو احکام معلوم کرنا ہے. ایک عام آدمی کے لیے تو بس یہی کافی، تو عورتوں کے لیے پھر کہاں سے ضرورت پڑ گئی اس کی؟ بات یہ ہے کہ گھر میں رہنے سے دل، چونکہ یہ چیزیں پڑھی ہوئی نہیں ہیں جو بھائی دیور کو ٹھیک سے پڑھ لیں، تو گھر میں رہنا پسند ہو جائے. جب پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عورت کا گھر میں رہنا پسند ہو، گھر میں رہنا پسند کرے، تو پھر باہر جانے کا دل ہی نہ چاہے. یہ ہے اصل میں، تو باہر جانے کا دل کرتا ہے. یہی کہ صاحب وہ تو دوسری عورتیں تو بہت پڑھتی ہیں، لکھتی ہیں، وہ کالج جاتی ہیں، نوکری جاتی ہیں، ہم دیندار ہو کے گھر میں کیسے بیٹھے، ہمیں بھی نکلنا چاہیے. تو تم جو بدکار ہیں، جو بالکل گناہ میں آلودہ ہیں، تم ان کی نقل کرنا چاہتی ہو؟ دیندار عورتوں دینی یعنی علم دین کو ذریعہ بناتے ہیں کہ ان بےہودہ عورتوں اور لڑکیوں کی نقل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بیویوں میں سب سے اچھی وہ عورت ہے جو اپنی آبرو کے بارے میں پارسا ہو اور اپنے خاوند پر عاشق ہو. دیکھو، شوہر سے محبت کرنا ایک خوشی کی بات ہے، ایک خوشی ہے نفس کی، مگر اس میں بھی فضیلت اور ثواب ہے. ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری ایک بیوی ہے، میں جب اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ کہتی ہے مرحبا ہو میرے سردار کو اور میرے گھر والوں کے سردار کو، اور جب وہ مجھ کو رنجیدہ دیکھتی ہے تو کہتی ہے دنیا کا کیا غم کرتے ہو، تمہاری آخرت کا کام تو بن رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اس عورت کو خبر کر دو کہ اللہ کے کام کرنے والوں میں سے ایک کام کرنے والی ہے، اور اس کو جہاد کرنے والے کا نصف ثواب ملتا ہے. دیکھیے، شوہر کی معمولی آؤ بھگت میں، اس کی تسلی کرنے میں اس کو کتنا ثواب ہے. ایک جملہ منہ سے ایسا نکالا جس سے شوہر کی تسلی ہو گئی. اب کتنی عورتیں ایسی، اور تو شوہر بےچارا گھر میں داخل ہوتے ہی پہلے سے ہوشیار ہوتا ہے کہ اب یہ ڈانٹ وانٹ پڑے گی. سبحان اللہ، الرجال قوامون علی النساء. وہ بےچارا ڈرتا ڈرتا گھر میں داخل ہوتا ہے، ڈرتے ہوئے پانی مانگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈانٹ پڑ جائے، کہ خود کیوں نہیں اٹھ کے لے لیتے. اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں عورتوں کی بھیجی ہوئی آپ کے پاس آئی ہوں. وہ عرض کرتی ہیں کہ مرد جمعہ اور جماعت اور عیادت مریض اور حضور جنازہ اور حج اور عمرہ اور حفاظت سرحد اسلامی کی بدولت ہم پر فوقیت لے گئے ثواب میں. آپ نے فرمایا، تو واپس جا اور عورتوں کو خبر کر دے کہ تمہارا اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرنا اور حق شوہری ادا کرنا اور شوہر کی رضامندی کی جویاں رہنا، یعنی اس کی فکر میں رہنا، اور شوہر کے موافق مرضی کا اتباع کرنا، یہ سب یہ ان سب اعمال کے برابر ہے. کون کہہ گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گیا. اب یہ عورتیں تبلیغ، تم کو کس نے کہا تبلیغ کرنے؟ تم کو تو کہا گیا کہ بناؤ سنگھار کر کے اپنے شوہر کو خوش کرو، اس کی خدمت میں لگو. کس حکیم نے تمہیں کہہ دیا کہ تبلیغ کو نکلو اور تحریک کو نکلو اور علم دین کو نکلو باہر؟ کس نے کہہ دیا؟ کہاں ہے، کدھر ہے یہ؟ پچھلے بیان میں بھی آپ وہاں ہوا تھا مکہ مکرمہ میں، وہاں عرض کیا تھا کہ لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتے ہیں، تو اتنی ازواج مطہرات میں ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد تھیں جن کے پاس لوگ آتے تھے تو وہ بتا دیتی تھیں. بس اتنا ہوا، انہوں نے کسی مدرسے میں تو نہیں پڑھا، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ جب وہ واقعہ ہوا جنگ جمل کا، تو اس میں وہ اتنی بےتاب ہو گئی کہ مسلمانوں میں اس طرح کی چیز ہو رہی ہے، تو وہ بیچاری نکل آئیں غلبہ حال میں. حالانکہ صحابہ نے اور دوسروں نے منع بھی کیا، خود ازواج مطہرات میں سے بعد میں ان کو منع کیا، لیکن اس کے بعد جب واقعہ ختم ہو گیا تو اتنی شرمندہ تھیں کہ اتنا روتی تھیں کہ اوڑھنی مبارک تر ہو جاتی تھی، اور یہ تک کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو جگہ ہے میرے دفن ہونے کی ہے اور یہ میرا حجرہ ہے. اور کما قال، میں تو اب اس کو مفہوم آپ کو عرض کر رہا ہوں، لیکن میں اب اس قابل نہیں ہوں کہ یہاں دفن ہوں. یہ فرمایا، اتنی شرمندگی تھی. کس بات پر فرمایا؟ کہ میں نے اس آیت وقر نفی بیوتکن کے خلاف کر دیا کہ اے عورتوں، اپنے گھروں میں قرار پکڑے بیٹھے. اب جو ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے مرد، میں تو مردوں کے بھی کام کی چیز ہے، اپنی بیٹیوں کو کیا سکھاؤ گے، اپنی بیویوں کو سکھاؤ کہ بھائی اصل حکم کیا ہے، اس کو سمجھو تو صحیح. بتائیے کہاں ایسا ہے جہاں عورتیں گھر سے باہر نکل کے مدارس سے کہیں بھی جاتی وہاں فتنہ نہ پیدا ہوتا؟ مجھے بتا دیجیے. ہمیشہ فتنہ. پھر میں نے عرض کیا نا کہ آپ 70 سالہ بڈھے سے پوچھ لیجیے کہ اگر کوئی برقع پوش جوان عورت نظر آ جائے تو فتنہ ہے اس میں نہیں. اس کہے گا ہاں دل میں فتنہ پیدا ہوتا ہے. ممکن ہی نہیں کہ فتنہ پیدا نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے, مرد و عورت کو ایسا ہی بنایا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اپنی بیوی کو اس طرح سے رکھو کہ وہ نہ کسی نامحرم کو دیکھ سکے نہ کوئی نامحرم اس کو دیکھ سکے. اب ہمارا معاشرہ کیسا ہو گیا ہے؟ اور دعوی دینداری ہے کس طرح سے کہ تفسیر کا درس کرتی ہیں یا جا کے سنتی ہیں. یہ ان کا کمال ہے. حالانکہ بالکل غلط ہے, الٹا ہو گیا. تو عورتوں کو تو سب کچھ مل جائے گا. دیکھیے جمعہ کا ثواب, جماعت کا ثواب, عیادت مریض کا ثواب, جنازے کی جانے کا ثواب, اور حج کا ثواب, اور عمرہ کا ثواب, اور سرحد اسلامی کی حفاظت کا ثواب, ثواب سب مل جائے گا گھر میں بیٹھے رہنے سے اور اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کر کے اس کو خوش کرنے سے. اندازہ کریں آپ. اور عورتوں کو خبر کر دو کہ تمہارا اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا یا حق شوہر یہ ادا کرنا اور شوہر کی رضامندی کی جویاں رہنا اور شوہر کے موافق مرضی کا اتباع کرنا, یہ ان سب اعمال کے برابر ہے جن کا ذکر ہوا. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اپنی حالت حمل سے لے کر بچہ جننے تک اور دودھ چھڑانے تک فضیلت و ثواب میں ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی نگہبانی کرنے والا, جس میں وہ ہر وقت مجاہدے کے لیے تیار رہتا ہے, اور اگر اس درمیان میں وہ مر جاوے تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ عورت دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ کے پلانے پر ایسا اجر ملتا ہے جیسے کہ کسی جاندار کو زندگی دے دی, اور جب دودھ چھڑاتی ہے تو فرشتہ اس کے کندھے پر شاباشی سے ہاتھ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ پچھلے گناہ سب معاف ہو گئے, اب آگے جو کرے استرے نو کرے, ان میں جو گناہ کا کام ہوگا آئندہ لکھا جائے گا, اور مراد اس سے صغیرہ گناہ ہے, مگر صغائر کا معاف ہو جانا کیا تھوڑی بات ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے بیویوں یاد رکھو کہ تم میں جو نیک ہیں وہ نیک لوگوں سے پہلے جنت میں جاویں گی, پھر جب شوہر جنت میں آویں گے تو ان عورتوں کو غسل دے کر اور خوشبو لگا کر ان کو شوہر کے حوالے کر دیا جائے گا, سرخ اور زرد رنگ کی سواریوں پر ان کے ساتھ ایسے بچے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی. بیویوں اور کون سی فضیلت چاہتی ہو؟ جنت میں مردوں سے تو پہلے پہنچ گئی. ہاں نیک بن جانا شرط ہے, یہ کچھ مشکل نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا جس عورت کا شوہر باہر ہو اور وہ اپنی ذات میں اس کی اس حالت میں نگہبانی کرے اور بناؤ سنگار ترک کر دے اور اپنے پاؤں کو مقید کر دے اور سامان زینت کو معطل کر دے اور نماز کی پابندی رکھے, وہ قیامت کے روز کنواری لڑکی کر کے اٹھائی جاوے گی. پس اگر اس کا شوہر مومن ہوا تو وہ جنت میں اس کی بیوی ہوگی, اور اگر اس کا شوہر خدا نخواستہ مومن نہ ہوا, دنیا سے بے ایمان ہو کر اگر وہ مرا, تو اللہ تعالیٰ اس کا نکاح کسی شہید سے کرے گا. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا ہے کہ مجھ کو وصیت کی میرے خلیل ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے, پس فرمایا کہ خرچ کیا کر اپنی وسعت سے اپنے اہل خانہ پر. اب جو لوگ وسعت کے باوجود بیوی کے خرچ میں تنگی کرتے ہیں, وہ ذرا اس حدیث کو دیکھیں. اس میں کچھ حصہ باقی ہے, اس کی ضرورت نہیں, اتنا تو بہت ہے. اور باقی بحث زیور میں پڑھیں, لیکن پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ بحث زیور کو پڑھا جائے اور نصف صفحہ پڑھا جائے اور ہلکی آواز سے پڑھیں تاکہ کانوں میں بھی آواز آئے, اور پھر اس کی برکات سوچیں بھی کیا لکھا ہوا ہے, تو خود بخود اس کی برکات ظاہر ہوں گی. میں اسی لیے کہتا ہوں, اے عورتوں, تمہارے لیے بحث زیور بالکل کافی ہے. حکیم الامت نے فرما دیا ہے, ابھی اتوار کے بیان میں پڑھا کے سنایا گیا آپ کو, کہ دیکھو بحث زیور کے 10 حصے بہت کافی ہیں, اس سے زیادہ علم دین فرض و واجب نہیں. اب کوئی مسئلہ آئے تو پوچھو اپنے مردوں سے, وہ مرد اپنے علماء کرام سے پوچھ کے بتائیں گے. یہی طریقہ چلا رہا ہے پرانا, اب نئے طریقے کیوں نکالتے ہو؟ نئے طریقہ کہاں سے نکال؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, دین کی فہم صحیح عطا فرمائے, اور اپنے مقبول محبوب بندوں میں بنا لیں. آمین.